اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأعلى إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. حكمة وجود بن محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآلِ محمد وحج الفرج.
بانیاں نے اس کا یہ فرش عذاب بچھانا، اور آپ تمام سوگواراں نے جناب سیدہ کا اس مجلس عظم شریک ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خداوند متعال توفیق دے کہ زبان پر وہ کلمات جاری ہوں کہ جن کلمات سے خود خداوند متعال اطہار کی ذوات مقدسہ راضی ہوں. خداوند متعال حق بولنے، حق پر عمل کرنے اور حق کو سمجھنے کی توفیق کے لائے
فرمائے. آمین.
اگر زحمت نہ ہو تو ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیں: محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
عزیزان محترم، آپ بخوبی واقف ہیں کہ اس ذات والا مقام کی مجلس ہے کہ جس کی عظمت کو فکر بشر چھو نہیں سکتا.
مرحبا مرحبا.
اور خدا جانتا ہے کہ یہ کوئی ممبری یا خطابتی جملہ نہیں ہے، کاملاً حقیقت پر مبتنی حقیقت ہے. واقعاً جیسے صادق آل محمد،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد،
جو منقول روایت ہے کہ جناب سیدہ کی ذات لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے بارے میں آپ خود قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کے جو تمام حقائق کو بیان کرتا ہے. پانچویں امام سے منقول ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ عربی زبان یبین الالسن، تمام زبانوں کی ترجمانی کر سکتی ہے، لیکن کوئی بھی زبان عربی کی ترجمانی نہیں کر سکتی. پھر اس عربی زبان کے اندر قرآن مجید جیسی فصاحت و بلاغت کسی جگہ پر نہیں، کہ جس کو خدا نے خود کہا کہ یہ بیان ہے، یہ مبین ہے، ہر چیز کو بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. لیکن یہی قرآن مجید جب لیلۃ القدر کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو وہاں پر مبہم انداز سے گفتگو ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. تجھے کیا بتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو کہاں سمجھ سکتا ہے؟ خدا بیان کر سکتا ہے لیکن عالم الفاظ میں طاقت نہیں کہ لیلۃ القدر کو بیان کر
سکتا.
لہذا مبہم انداز میں، تفخیم کے انداز میں، اس انداز میں خدا نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر. گویا کہ صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ فاطمہ کیا ہے؟ فاطمہ تجھے کیا پتا کیا ہے؟ فاطمہ کون سمجھے؟ فاطمہ بھلا تمہیں کون بتائے؟ فاطمہ
واہ واہ سبحان اللہ.
فما ادراک ما الفاطمہ، رہا تھا. تو کون لب کو شائع کر سکتا ہے, کون بول سکتا ہے, کس کی زبان میں طاقت ہے کہ جناب سے کتاب کے بارے میں بولے. اچھا, ایک رخ یہ ہے لیلۃ القدر کا. یہاں تک بعض روایات میں فاطمہ کی جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے, ایک وجہ یہ بھی ہے, لِأَنَّ الْخَلْقَ فُتِنُوا عَنْ مَعْرِفَتِهَا, لوگ کنہ معرفت سیدہ کو نہیں سمجھ پا رہے, لہذا فاطمہ ہے. ایک اور رخ جو لیلۃ القدر کے ساتھ وابستہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بھی بشر کی تقدیرات ہیں تمام مقدرات کا تعلق لیلۃ القدر سے. اسی طریقے سے بشر کے سال کی جتنی بھی مقدرات ہیں وہ اسی رات کے اندر طے پاتی ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں لیلۃ القدر یعنی وہ رات کے جس رات میں بشر کی تقدیر چمکتی ہے. کیسے ہی ہے, تقدیروں کا تعلق اس رات کے ساتھ ہے. تو گویا کہ صادق آل محمد اس رخ کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اپنی تقدیر بنانا چاہتے ہو تو فاطمہ سے جڑ جا. اپنی ناتوانی کا خوب احساس ہے, لہذا جو دو تین باتیں آپ کے سامنے عرض کریں گے انہی سے سمجھتے ہیں جو محرم اسرار ہے. جناب سیدہ وہ عظیم ذات کہ بشر واقعاً نہیں سمجھ پاتا کہ کیا ہے. بہت سارے فرامین کی طرف بھی آتے ہیں تعبداً ہم لوگ قبول کرتے ہیں لیکن ذہن قادر نہیں ہوتا کیا کہے. خاتم الانبیاء جیسی شخصیت اگر کہے ام و ابیہا خود کون سمجھے. ام اصل ریشہ بنیاد جہاں پر سب پلٹ کر آتے ہیں, بنیاد ریشہ اولاد کے لیے والدین ہوتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے کہ والدین کے لیے ام اور ریشہ اولاد بنتی ہے. ماشاءاللہ, انشاءاللہ آگے چل کر شاید ایک نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ یہ جو ام ابھی یہاں ہے ممکن ہے اس کا ایک سر ایک راز یہ بھی ہو کہ فاطمہ بنیاد خاتمیت. نمبر پہ امام اکرم شخص اپنی بات کر رہے ہیں نا, بنیاد خاتمیت واقعی سیدہ ہے. اگر فاطمہ نہ ہو تو یہ خاتمیت کا سلسلہ متحقق نہیں ہو سکتا. واقعی ایک ایسی ذات ہو نا, اگر نبوت کا سلسلہ ختم ہو تو اس کے وجود کے ذریعے سے امامت کا سلسلہ چلوا کر ہو سکے. بنیاد تو بنے نا, ایک بنیاد ہو جس حلقہ وصل کے ذریعے سے خاتمیت کا زمینہ ہموار ہو سکے, خاتمیت کی بنیاد ہو سکے. تو بہرحال جناب سیدہ کے بارے میں جتنے بھی جملات ہیں ان جملات کو سمجھنا, اس معرفت کے ساتھ دیکھنا, انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے. کیسے سمجھے, نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا حجت اللہ علینا. معصوم فرما رہا ہے وہ امام جو خلق اور خدا کے مابین واسطہ ہوا کرتا ہے. ہمارے مکتب تشیعوں میں امام کوئی اس عام روحانی کی طرح تو نہیں ہے, دوسروں کیا ایسے ہے کہ کام حکمران کی حیثیت رکھتا ہے, لیکن ہمارے یہاں نہ, مکتب تشیعوں میں امام یعنی وہ حلقہ وصل جو پوری مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑے, پوری کائنات پوری مخلوق کے لیے حلقہ وصل حجت خدا ہے, امام ہے. امام کا کام فقط یہ تو نہیں ہے کہ چند احکامات تمہیں بتائے, یہ کام بھی امام کا ہے.
ہے. امام کا کام فقط ہی تھوڑی ہے کہ لوگوں پر ظاہری حکومت کرے, گھر یہ کام بھی امام کا ہے. لیکن امام کا تصور, امامت کا تصور, حجت خدا کا تصور بہت زیادہ وسیع ہے. وہ تمام مخلوق کے ساتھ جڑا ہوا ہے. حجت اللہ علی الخلق, پوری مخلوق پر حجت خدا ہے. یعنی کائنات کو خدا کے ساتھ جوڑنے والے حلقہ وصل کو امام کہتے ہیں. لیکن کیا مقام ہے سیدہ کا کہ وہ کہ جو تمام مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑ رہا ہے وہ یہ جملہ کہے کہ ہم اگر خدا سے جوڑتے ہیں تو واسطہ بھاگ.
سبحان
ان اسرار و رموز کو کون سمجھے, کہاں سے سمجھے, کہاں سے وہ عقل لائے انسان, کہاں سے وہ فکر لائے, کہاں سے وہ سوچ لائے کہ ان اسرار کو سمجھ سکے. بہرحال اور یہی سبب ہے. دیکھیں آج میں دیکھ رہا تھا, اگر مجھے تھوڑی سی فرصت بھی ملی, کافی بہار انوار کے جو جناب سیدہ کے بارے میں بات ہے اس میں دوسرا باب جناب سیدہ کے القابات اسماء گرامی کے جو فلسفہ قائمہ سے منقول ہے وہ اس میں بیان ہوئے. اگر کچھ روایت لے کر بھی آیا ہوں, اگر ٹائم ملا تو شاید ان کو پڑھ بھی لوں. ایک چیز جو مجھے واقعی متحیر کر رہی تھی, مسلسل روایتیں دیکھ رہا تھا, ایسے لگ رہا تھا جس امام سے سوال کرو جناب سیدہ کے بارے میں کہ مولا بتائیں آپ کی دادی کو فاطمہ کیوں کہتے تھے, کوئی امام ایک جواب دے رہا ہے, دوسرا دوسرا دے رہا ہے, تیسرا تیسرا دے رہا ہے, چوتھا چوتھا دے رہا ہے. تو اس باب کے اندر روایات دیکھے, حتیٰ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ ایک ہی امام سے ایک بار تھا کیوں لگتے ہو یہ سورہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے. قرآن مجید میں کوئی الگ کی بات نہیں ہے, بہت ساری سورتوں کے بارے میں آیتوں کے بارے میں ہے کہ لو مرتبہ نازل یہ سورت یہ آیت. اس نے یہ لکھا, میرے دل میں کچھ اور خیال آیا کہ وہ جملہ بھی کہہ رہا ہوں, یعنی گویا کہ ایسے لگ رہا ہے, انشاءاللہ سورت کی طرف میں آ رہا ہوں, ایسے لگ رہا ہے پہلی مرتبہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا. لیکن یہ سورہ اتنا خوبصورت تھا, یہ سورہ اتنا مزیدار تھا, یا دوسرے لفظوں میں کہوں کہ یہ فاطمہ کا قصیدہ اتنا خوبصورت تھا, اتنا خوبصورت تھا, جب ایک مرتبہ پڑھنے والے نے پڑھا تو گویا کہ مصطفیٰ مدینے میں آئے, پھر دل میں طلب پیدا ہوئی, خدایا وہ جو قصیدہ پڑھا تھا ذرا دوبارہ سنا. آپ سنتے ہیں کبھی کبھار ایک بندہ آتا ہے تقریر کرتا ہے, کوئی شعر پڑھتا ہے, سننے والوں کو بہت زیادہ پسند آتا ہے, گویا کہ سننے والے کہتے ہیں قبلہ مقرر قبلہ مقرر. تو ایسے لگ رہا ہے یہ سورہ اتنا مزے کا تھا, رسول اللہ فرما رہے یا اللہ مقرر یا اللہ مقرر. احمد مدرو بڑے محمد والے یہ سورہ کوثر کے دو تین باتیں جلدی میں عرض کروں اور اپنے عرائض کو سمیٹ لوں. مشہور یہی ہے اور سورت بتاتی بھی ہے کہ
کہ یہ جو کوثر ہے اس کوثر کا بارز ترین مصداق، ظاہر ترین مصداق جناب سیدہ کی ذات ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اس مطلب کے لیے ہماری روایات کے اندر ایک روایت بھی نہیں جو بیان کرے کہ کوثر یا
عبادت۔
یہ عجیب، یہ تفاسیر کو اٹھا کر دیکھیں، تفاسیر روایت کو، تفاسیر آل بیت کو اٹھا کر دیکھیں، اتنا زیادہ شہرت رکھتا ہے مطلب، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن روایت ایک بھی نہیں ملے کہ کون سا یعنی بات ہے۔ یہ کیا بات ہے، یہ کیا فلسفہ ہے؟ جب تھوڑا سا اس سورت پر تأمل کیا تو بات کسی حد تک سمجھ میں آئی کہ شاید اس بات کے کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دیکھیے گا خود اس سورت کے بارے میں جو دو تین باتیں عرض کر رہا ہوں، یہ سورت واضح طریقے سے، بالکل روشن طریقے سے بیان کر رہی ہے کہ کوثر کا بارز مصداق سیدہ اور اس لطافت کو سامنے والے بھی شاید اتنا سمجھ رہے تھے، لہذا ان کو ڈاؤٹ شک ہی نہیں ہوا کہ اس کے بارے میں سوال کریں، مگر یہ بھی پوسیدہ نہیں اس کے بارے میں بھی کوئی سوال کرے۔ کہ تھوڑا سا سورت کے مضامین پر توجہ کیجیے گا تو یہ مطلب بالکل روشن ہے۔ اگر آپ لوگوں کا مزاج میرے ساتھ ہے ملا ہوگا تو ایک مرتبہ بلند آواز ہے درود پڑھے محمد اللہ ذہن میں بھی ہے اور عام طور پر سنتے رہتے بھی ہیں کہ شان نزول کوئی آس ابن وائل والا قصہ ہے، کہ آس ابن وائل کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم مسجد سے باہر جا رہے تھے، مسجد الحرام سے، تو راستے میں آس ابن وائل ملا، تھوڑی سی پیغمبر کے ساتھ گفتگو کی، پھر یہ مسجد الحرام میں آیا، رسول اللہ باہر گئے، سائڈ میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو دشمن مصطفیٰ تھے، کہ آس ابن وائل ان کے پاس آیا، مرحوم علامہ نے المیزان میں شان نزول لکھا اور سب نے تقریباً شان نزول لکھا۔ کسی نے سوال کیا ان قریش کے رؤسا میں سے کہ یہ کس سے بات کر رہے تھے، تو اس آس ابن وائل نے وہاں پر گستاخی کی، کہا کہ وہ کہ جس کی نسل ختم ہونے والی ہے، جائے گا ختم ہو جائے گا، ذکر فکر اولاد وغیرہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن میرے نسل ابتر نہیں استعمال کر رہا رسول اللہ کے، جس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ اچھا اس نے یہ کہا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ سورہ پیغمبر اکرم پر نازل ہوا، اور اس سورت کے آخری جملے سے میں دو تین باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ ابتدا کوثر سمجھ میں آئے۔ قرآن نے کہا نا ان نشانیا کا ہوا ہوتا ہے، کہ یہ جملہ حسر کی شکل میں ہے، ان نشانیا کا ہوا ابدا مبتدا خبر معرفہ، درمیان میں ہوا کی ضمیر، ضمیر فصل کی جو حسر کو بیان کر رہی ہے، تیرا دشمن ہی ابدا ہے، کہ ابدا کا معنی بھی میں بیان کرتا ہوں، یہ جو حسر ہے اس حسر کو کہتے ہیں قصر قلب، تھوڑی توجہ کیجیے گا، میرا خدا اسی قصر قلب میں چھپا ہوا ہے، اللہ کا بیان ہے، اللہ کا قصر قلب ہے۔ قصر قلب کسے کہتے ہیں؟ حسر کے مختلف اقسام ہیں نا، فقط یہ ان میں سے ایک حسر ہے قصر قلب، یعنی سامنے والا ایک بات سوچتا ہے، اس کے سامنے آپ جو کلام کرتے ہیں وہ اس کے بالکل برعکس۔ مثلاً سامنے والا سمجھتا ہے میرے دو دوست ہیں، ایک خالد ہے ایک زید ہے، مثلاً آپ سمجھ رہے ہیں میرے پاس اس کو کہتے ہیں کسر قلب، یعنی جو تم سمجھ رہے ہو کہ میرے پاس خالد آیا، نہ خالد نہیں زید آیا. کسر قلب کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ تو جو سمجھ رہا ہے یہ غلط ہے، اس سے برات. یہاں پر جو خدا فرما رہا ہے ان شاہ نے کا
گدھا،
یعنی مصطفیٰ تمہارا دشمن گدھا ہے، لیکن کہیں گدھا بھی ناراض نہ ہو اس لیے کہ گدھا بھی نہیں تم بری گدھا، ناقص گدھا. انا اعطینا کل کوثر، یہ قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر جہاں پر خطاب خداوند متعال اس جمع کی صورت میں کرتا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہاں پر اس نقطے کو مد نظر رکھا جاتا ہے، خداوند متعال اپنی تمام عظمت کو مد نظر، تمام کمالات کو مد نظر رکھتے ہیں، تمام جاہ و حشم کو مد نظر رکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر خداوند متعال اس جمع کی تعبیر ہو رہا ہے. اچھا، اس تعبیر کا لطف لینے کے لیے اس بات پر توجہ کیجیے،
بسم اللہ،
اگر آپ کسی سے مانگیں یا اگر کوئی بندہ آپ کو دے تو ایک دینے والا ہے ایک لینے والا ہے. دینے والا جو بھی دے اپنی حیثیت کے مطابق دے،
لینے والا جو بھی لے اپنی قابلیت اور صلاحیت کے مطابق لے، نہ دینے والا اپنی قابلیت سے زیادہ دے سکتا ہے نہ لینے والا اپنی قابلیت سے زیادہ لے سکتا ہے۔ اس کو تھوڑا مد نظر رکھیے گا، یہاں پر دینے والا کون؟ یہاں پر دینے والا کون؟ وہ کہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس تمام خزائن ہیں، انہ مفاتح الغیب ان شیء الا وعندنا خزائنہ، تمام خزائن میرے پاس، خدا کی ذات خدا کے بارے میں آپ کیا تعبیر استعمال کرتے ہیں؟ کہتے ہیں خدا کمال ہے نا، کمال مطلق ہے نا، کل کمال ہے نا، نا شاید میرے الفاظ اچھے نہیں، کل
کمال،
تنظیم کمال نہ کل کمال نہ کل الکمال نہ کل الکمال، تنظیم دے رہا گویا کہ ایسے لگ رہا ہے مصطفیٰ تمہیں خیر دیا، بہت زیادہ خیر دیا، نہ وہ دیا جو سارے کے سارا خیر، خیر دیا کل الخیر دیا نہ کل الخیر، اس کے اندر صرف اور صرف کمال ہے۔ کون دے رہا ہے؟ خدا دے رہا ہے، کسے دے رہا ہے؟ مصطفیٰ کو دے رہا ہے۔ اچھا جب ہم نے یہ کمال دیا، کل ہل کمال دیا، سارے کا سارا کمال دیا، سارے کا سارا خیر دیا، تو اب مصطفیٰ فصل لے لے ہم،
اس آیت کے لائن کو تو دیکھیں, انا اعطینا کل کوثر, مصطفیٰ کوثر دیا, خیر دیا, سارے کا سارا خیر دیا, بہت زیادہ خیر دیا. اب جب اس طریقے سے ہے ایفا اس کو بیان کر رہا ہے, کہہ رہے ایفا بتاتا ہے گویا کہ یہاں پر شرط معذوف ہے, اذا کان الامر کذالک, مصطفیٰ جب فاطمہ لے چکے, مصطفیٰ جب کوثر لے چکے, مصطفیٰ جب خیر کثیر لے چکے, تو اب اس خیر کثیر کا شکرانہ نہیں ادا کرو گے. اذا کان الامر کذالک فصلی لربک, بس مصطفیٰ تو اپنے پروردگار کے حضور نماز
پڑھ.
اچھا اگر آپ سننا چاہتے ہیں, آپ کی لطیف سماعتوں کے حوالے ایک جملہ کرنا چاہتا ہوں,
بسم اللہ.
سیدہ وہ کوثر, وہ خیر کثیر, جو اتنا بڑا تحفہ, اس تحفے کا تشکر کیا ہے؟ فصل نماز. نہ مطلق نماز نہ, اس تحفے کا تشکر مطلق صلات نہیں, ہر نماز نہیں, ہر ایک کی نماز نہیں, فاطمہ جیسی نعمت کا تشکر حد عقل نماز ہے. آپ خود جا کر اندازہ لگائیں کہ نماز مصطفی کیا ہے. وہ جب لوگوں سے بولتا ہے تو تب بھی کہتا ہے کہ ظاہر میں لوگوں سے بولتا ہوں, دل خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. وہ جو جب سوتا ہے تو مشہور ترجمے کے مطابق کہ نماز پڑھو اور قربانی کرو. صرف نماز بھی کافی نہیں ہے, اتنی بڑی جو نعمت لے رہے ہو تو دینا بھی پڑے گا, دینا بھی پڑے گا. اور دیا کسی نبی نے اتنا نہیں دیا, ما اوزی نبی کما اوزی, تو یہ سب کو بیان کرتا ہے, قربانی کو بیان کرتا ہے. فصل لے ربک ونحر ان شانک ہو الابتر, مصطفیٰ ہم یہ وعدہ کرتے ہیں یہ جو تمہیں کوثر دیا ہے, اس کوثر کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرا مشن ختم نہیں ہونے
والا.
اچھا میں اپنی باتوں کو سمیٹ رہا ہوں, ختم کر رہا ہوں, ایک استفادہ کرو, دو استفادے کرو, ایک شخصی اور ایک اجتماعی. گویا کہ خدا نے اتار وعدہ دے رہے ہیں کہ مصطفیٰ اس کوثر کی برکت یہ ہے, خط مصطفی یہ تمہارا پروگرام, یہ جو تو لے کر آیا ہے یہ تا روز قیامت ختم نہیں ہونے والا. تمہارا دشمن کسی بھی روپ میں آئے, کسی بھی انداز میں آئے, لیکن وہ اب تر ہے. اور مجھے جملہ کہنے تھے, آج کے زمانے میں تو خود اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ وہ اس ابتر کا وارث اس فرزند زہرا کی تقریر سن رہا تھا، رہبر موسم کی تقریر سن رہا تھا، اس کوثر کے تسلسل کو دیکھ رہا تھا، اس کوثر کے جریان کو دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اپنا اثر دکھائے خدا کا وعدہ ہے کہ خط مصطفیٰ کی رہنے والا ہے۔ اب یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ کہاں پر آتے ہیں، ہم لوگ کہاں پر کرتے ہیں۔ دشمن کوئی بھی ہو، یہ دنیا میں آپ نے کوئی ایسا مکتب دیکھا ہے، کوئی ایسا مکتب فکر دیکھا ہے کہ جس مکتب فکر کی پہلی سطر یہ ہو کہ ہمارے یہاں ناکامی کا تصور ہی نہیں؟ یہ کون سا مکتب ہے؟ یہ کس جگہ پر ہوتا ہے؟ کچھ بھی کرو، غالب ہو جاؤ یا سر کٹ جائے، لیکن تم کامیاب
ہو۔
یہ کہاں پر ہے؟ یہ کس مکتب میں ہے؟ یہ مکتب کوثر میں ہے۔ یہ اس مکتب کے اندر ہے۔ سردار سلیمانی زندہ ہو تو بھی کامیاب، چلا جائے تو بھی
کامیاب۔
یہ کون سا مکتب ہے؟ یہ وہ مکتب ہے کہ جو انسان جب اپنے آپ کو اس کوثر کے ساتھ جوڑ دے۔ اور اس جملہ میں بہت سارے مقامات پر اکثر کہتا رہتا ہوں، نہ پھر وہ جملہ کہوں اور باتوں کو ختم کر۔ یہ جو روایات میں حضرت ولی عصر ارواح لہ الفدا کا جب ظہور ہوگا، ہم لوگ تھوڑا سا تصور ایسے کرتے ہیں کیونکہ ہماری زندگیاں، ہماری سوچ، ہمارے معاشرے کے اندر ڈراموں کا اور فلموں کا بہت زیادہ اثر ہے، کیونکہ جو ہماری فرہنگ بنی ہے، جو ہمارا کلچر بنا ہے، وہ انہی چیزوں پہ بنا ہے۔ تو ذہنوں پر یہ چیز ابھی تک حاوی ہے کہ جیسے کسی مووی کے اندر، کسی ڈرامے کے اندر ظلم ہوتا ہے، سارے ظلم کی چکی میں پستے رہتے، اچانک ایک ہیرو ظاہر ہوتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، سارے کا سارا سسٹم سیٹ کر دیتا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے ہمارے ذہنوں پر اس قسم کی فضا مہدویت کے بارے میں چھائی ہوئی ہے۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے ہیں کہ بس جو کچھ بھی ہے، یہ ہے، وہ ہے، بس آقا امام زمانہ آئیں گے، وہ سب کچھ درست کر دیں۔ درست ہے کہ آقا درست کر دیں، لیکن تصویر ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ فرض کر رہے ہیں۔ درست ہے آیات الہی کا ظہور ہوگا، درست ہے کہ وہ اشرقت الارض بنور ربها کا جلوہ اسی زمانے میں ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بڑی حد تک یہ قیام قیامی طبیعی ہوگا، نیچرل ہوگا، فطری ہوگا، جیسے عام طور پر ہوگا اسی طریقے سے ہوگا۔ واقعی جیسے ہوگا نیچرل، مظلومین اٹھیں گے امام کی رہنمائی میں، لیکن آپ یہ تصور کریں کہ سارے کا سارا بس معجزاتی ہوگا، نہ نہ ایسے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کا شاید ایک راز یہ ہو کہ اس زمین کے اندر جو خداوند متعال عدالت کی حکومت کو قائم کرنا چاہتا ہے، عدل الہی کا جو ظہور ہونے والا ہے، اس دھرتی پر جو نور الہی کا جلوہ ہونے والا ہے، خداوند متعال نہیں چاہتا کہ اس قیام کی کوشش میں تمہیں محروم رکھے۔ خدا عام لوگوں کو بھی محروم نہیں رکھنا چاہتا کہ اس زمین پر جو عدل قائم ہوگا، اس زمین پر جو انصاف قائم ہوگا، اس سرزمین پر جو یہ سب کچھ ہوگا، اس میں تمہارا سہمیہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں کیسے تو بھی معلوم کر سکتے، واقعی کیسے ہوگا، اور اسی کے لیے یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ جو خود آپ دیکھتے ہیں یہ روایت، بعض حضرات اس روایت کو ایسے بھی دیکھتے ہیں کہ یہ دماغ کا زور کب ہوگا کہ جب زمین ظلم و جور سے پر ہو جائے گی۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگ خاموش ہوں گے، اس ظلم کا انتہا پر پہنچنا اس چیز کا پتہ دے رہا ہے کہ ان کے مقابلے میں جو مقاومتی قوت ہوگی وہ بھی قوت سے ظاہر ہوگی۔ اگر ظالم کے سامنے سب خاموش رہے, سب خاموش کے خاموش بیٹھے ہو تو پھر ظلم بڑھتا تھوڑی ہے. ظلم اپنی انتہا پر تب پہنچتا ہے کہ جب سامنے سے مزاحمتی سسٹم بھی ہو, مزاحمتی سسٹم بھی ہو, مقابلتی سسٹم بھی ہو, یہ بھی ادھر سے قوت پکڑ رہا ہے, ادھر سے ظلم اپنی انتہا کو پہنچ رہا ہے. تو ہے کچھ خدا کے ایسے بندے جو اس مزاحمتی سسٹم کو چلا رہے ہیں. یہ جو مقابلت کا سسٹم ہے یہ اسی مزاحمتی سسٹم کی بنیاد کہ ظالم کے سامنے خاموش نہیں رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ کوثر کے وارث ہے. اس لیے کہ واقعی ہم لوگ کوثر کے وارث ہیں. ایک جملہ اور بات تو ختم کر. اسی سورہ کوثر کو اجتماعی بہرے سے ہٹا کر اپنے فردی زندگی پر نافذ کریں تو اسے ایک اور درس بھی ملتا ہے. یہ میرا ختم کلام ہوگا. یہ قرآن جو تفاسیر یا اچھی تعبیر کروں تعبیرات لکھتے ہیں, ان تعبیرات میں ان آیات سے, روایات سے, خصوصاً صورتوں سے, آیات سے ایک عرفانی بہرہ, نصیب, حظ اور حصہ لینا چاہتے ہیں. تفسیر نہیں کرتے, وہ تعبیر کرتے ہیں. پر تعبیر کے اپنی جگہ پر مبانی ہے کہ تعبیر ایسی ہونی چاہیے جو تمام مسلمات قرآن, مسلمات دین کے ساتھ نہ ٹکرائے, ان کے ساتھ ہم آہنگ ہو, ان کے برخلاف نہ ہو, لفظ کے اندر بھی تحمل ہو, اس کے بعد آپ ان الفاظ قرآنی سے وہ عرفانی استفادہ بھی کر سکتے ہیں. یہ برآمد تعبیرات کے اپنے مبانی ہیں. اس اعتبار سے اگر اس سورۃ کوثر کو دیکھیں, یہ جریان ہر ایک انسان کا ہے, یہ ہر ایک انسان کے لیے ہے. ہر ایک بندے کو خدا کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر. ہر بندے سے خطاب ہے. تعبیر کر رہا ہوں, تفسیر اپنے مقام پر. ہر ایک بندے کو خدا نے کوثر دیا اور کچھ نہ ہو, فقط انسان, ہر انسان, ہر مومن اپنے قلب کو دیکھے تو اس بات کی تصدیق کرے گا کہ خدا نے ہر انسان کو قلب کوثر دیا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَر. تمہیں کوثر دیا, تمہیں بھی کوثر دیا, لیکن تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اس کوثر کے مقابلے میں فصل لے کے رکھ دے. یہ قلب جب کوثر ہے تو اس دل کو اسی کے حوالے کر, فصل لے کے رکھ, اسی کے حوالے کر. دل اس نے دیا ہے, یہ کوثر اس نے دیا ہے, اس کوثر میں بھی اسے ہی رکھو. ورنہ تمام واقعاً اگر فصل لے رب کا کی منزلت پر آئے, اپنے آپ کو خدا کے حوالے کیا, ون ہر تمام نفسانی خواہشات کے گلے پہ خنجر چرا کے قربانی کر دی, تو اب خدا کا وعدہ ہے ان شانک ہو الابتر, جو تیرا دشمن ہے, جو شیطان, وہ جتنی بھی چالیں چلے لیکن وہ سب کی سب ناکار, کوئی بھی چال نہیں چلے, سب چالیں فضول ہیں. اور واقعی ایسے دیکھا تاریخ کے اندر جتنے بھی آپ افراد دیکھیں آپ کو نظر آئے گا جو مردان الہی تھے, جنہوں نے کوثر قلب کی حفاظت کی, جنہوں نے اپنے وجود کو فقط اسی کی ملکیت سمجھا.
کسی جگہ پر ان کے قدم نہیں ڈر ہو رہا ہے. بعض کتابوں میں نے یہ روایت دیکھی, کہتے ہیں کہ ایک یہودی ہے مدینے کے اندر, رسول اللہ کی وفات کے بعد کا قصہ ہے, پیغمبر کی زندگی میں وہ مسلمان نہیں. ایک مرتبہ مدینے کی کسی گلی میں کھڑا تھا, ایک منظر دیکھا, بہت زیادہ بھیڑ تھی, ایک منظر دیکھا اس نے جو اب تک مسلمان نہیں ہوا تھا. منظر دیکھنے کے بعد فوراً کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ. کسی نے کہا کہ کیا ہوا, کیا برہان دیکھا, کیا معجزہ دیکھا؟ کہا معجزہ تو تمہارے سامنے ہے, اس سے بڑا معجزہ ہو سکتا ہے؟ کہنے والے نے کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا دیکھ رہے ہو وہ جوان جس کے گلے میں رسی ڈال کے جا رہے ہیں, جس کے ہاتھوں میں رسی ڈال کے جا رہے ہیں. اس جوان کو خود میں نے دیکھا تھا, میں خیبر کا رہنے والا ہوں, یہ جوان اتنا طاقتور تھا, وہ باپ خیبر کہ جس باپ کو بہت سارے جوان ہلا نہیں سکتے تھے اس نے اپنی انگلیوں سے اکھاڑا تھا. میں نہیں مانتا کہ یہ چند بدماش اس جوان کے گلے میں رسی ڈال سکتے. میں نہیں مانتا کہ یہ چند لوگ اس کے ہاتھوں میں رسیاں ڈال سکتے. حتماً کوئی خدا ہے, حتماً کوئی نبی ہے, حتماً کوئی دین ہے جس کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے ایک گلے میں رسی ڈال گیا. ہاں عزیزو, باقی انبھلا کوئی تصور کر سکتا ہے؟ وہ علی جو اتنی غیرت کا مالک, بلکہ یوں کہوں جو غیرت خدا کا مظہر ہے. عجب ہے, اتنا سب طرح سنگلا کی مصیبتوں پر. اور میں نے روایت بھی پڑھی, روایت میں ہے درست ہے کہ کربلا کی بڑی مصیبت ہے, بہت زیادہ مصیبت ہے, لیکن مرحوم شیخ عباس قمی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بعض مقامات پر جب دیکھتے ہیں لگتا ہے کہ علی کی مصیبتوں کے سامنے کربلا بھی کچھ نہیں. واقعہ جو صبر کا واقعہ تو واقعہ ایسے ہی ہے. ایک روایت فخر آپ کی زحمتوں کے تمام شیخ عباس قمی نے یہ روایت ابن عبدالحدیث سے نقل کی, بیت الاذان میں اس کو نقل کیا ہے ابن عبدالحدیث شیخ نجد العباس سے. شیخ عباس قمی کہتے ہیں کہ ابن عبدالحدیث لکھتا ہے کہ فتح مکہ کی بات رسول اللہ جو رحمت خدا کا مظہر ہے, فتح مکہ کے وقت رسول اللہ نے حتیٰ ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا, ان لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے حمزہ جیسے سید الشہداء کو شہید کیا تھا, حتیٰ اس کو بھی معاف کر دیا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا, یعنی ابو سفیان کو بھی معاف کیا, ہند کو بھی معاف کیا. لیکن جب سارا لشکر جا رہا تھا تو رسول اللہ نے ایک جملہ کہا، سب کو معافی ہے سوائے حبار ابن اسود، وہ محدود الدم ہے، اس کو معافی نہیں. یہ اپنے الفاظ میں کہو، پیغمبر اکرم کہتے ہیں کہ اگر وہ غلاف کعبہ کو بھی پکڑ کے کھڑا ہو تو وہاں بھی اس کو قتل کر دیں.
یا رسول اللہ،
آپ رحمت خدا کے مظہر ہیں، سب کو معاف کر رہے ہیں، یہ آخر حبار ابن اسود کون ہے کہ آپ اتنی رحمت اور رحمت کے باوجود اسے معاف نہیں کر رہے؟ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں نے پلٹ کے اپنے استاد سے سوال کیا کہ کیا قضیہ، کیا ہے ماجرا، کیا ہے؟ کہا کہ یہ حبار ابن اسود وہ بندہ ہے جب رسول اللہ کے گھر میں پلنے والی ان کی بیٹی لے پالک بیٹی زینب مکہ سے مدینہ آ رہی ہے، محمد پہ سوار تھی، اور یہ زینب جو آ رہی تھی جو لوگ پیچھے سے آ رہے تھے تاکہ ان کو واپس پلٹا، ان میں ایک یہ حبار ابن اسود بھی تھا. ایک جگہ پر آیا اور اس نے اپنے نیزے کا اشارہ کیا، نیزہ مارا نہیں، نیزہ مارا نہیں، کسی تاری نے نہیں تھا کہ اس نے نیزہ مارا ہو یا غلاف مارا ہو یا دروازہ مارا ہو، اس نے ان کا پالو زخمی نہیں کیا تھا.
Yeah.
ਟੁਰਨ ਤੇ ਬਾਦ ਬਾਬਾ ਇਹ ਰਸਾਲਤ ਹੈ